لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت امام عزداران سید الشہداء مائے محرم الحرام کی تیسری گزر گئی شب چوتھی کی ہے اور پوری دنیا میں امام کا ذکر کیا جا رہا ہے. امام نے یہ جو قیام کیا اس کا ہدف بیداری تھا، اس کا ہدف اللہ کے نظام کو نافذ کرنا تھا. امام کا ہدف وقت کے یزید کے نقاب کو اتارنا تھا. قوم جو سو چکی تھی اسے اسی سنت پر جو پیغمبر کی تھی گامزن کرنا تھا. یہ اور بہت سارے اہداف کے جو ہم خود امام کے اپنے جملوں سے، خطبوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو امام نے خود فرمائی ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ہدف ہے کہ ہماری مجلس، ہماری عزاداری، ہمارا ذکر، ہمارا ہر کام کے جو امام حسین کے لیے ہے وہ سب وہی ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے امام کربلا آئے. امام ہمیں کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہوں اور ہم کہیں اور جا رہے ہوں تو ہم کبھی بھی امام سے نہیں مل پائیں گے. اور ہمارے لیے یہ عزاداری اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی عزاداری جس کا اصلی وارث زندہ ہے اور ہمیں اسے اس امام کی خدمت میں پہنچانا ہے اور خود بھی تیار ہونا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں جو دو دن گفتگو کی کہ دو چیزیں جو ہیں وہ پیرلل جو ہیں وہ دنیا میں چل رہی ہیں، ایک نظام نظام الہی ہے اور ایک نظام نظام کفر، شر اور شیطان ہے. دونوں موومنٹ پیرلل ہیں. اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا، شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے آیا، بلکہ خود ہی جو ہے وہ حضرت آدم کو بھی جو جنت جس میں وہ رہ رہے تھے اسی سے حضرت آدم کو نیچے اتارا. دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ معرکہ وجود میں آیا ہے، حق اور باطل. یہ دنیا ہے، دنیا ہی کے اندر حق اور باطل کا معرکہ ہے. روز محشر میں حق و باطل کا معرکہ نہیں ہے، عالم برزخ میں حق و باطل کا معرکہ صرف یہی ہے. اور یہیں پر آپشن ہے آپ کے پاس، میرے پاس، کہ یا حق کی طرف چلے جاؤ یا باطل کی طرف چلے جاؤ. اختیار تمہیں دیا ہوا ہے. ساری چیزیں بتا دیں، پیرامیٹرز بتا دی، خصوصیت بتا دی، نقصانات بتا دیے، دونوں چیزوں کے فائدے بتا دیے، تمہاری مرضی. مارکا یہیں پر ہے. دنیا میں کیا کریں گے مولانا زندہ رہ کے، اس دنیا کا کیا فائدہ، ہمارے امام نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، تو ہم کیا کریں دنیا کا؟ اذان محترم امام نے طلاق دی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے. امام نے خود فرمایا کہ امام کے کئی اقوال ہیں نہج و بلاغہ, خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم نہج و بلاغہ کو پڑھیں, امام کی بھی سنیں. امام کے لیے تو سنتے رہتے ہیں لوگوں سے, امام کی بھی سنیں, اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کس طریقے سے اس حق اور باطل کے معرکے کو بیان کر رہے ہیں. امام دنیا کی حقیقت کو بھی کھول رہے ہیں تاکہ تمہیں دنیا سے محبت نہ ہو جائے, لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں اسی دنیا کے اندر امام کا ساتھ دینا ہے. جو لوگ امام کے ساتھ تھے, آپ امام کے نہج و بلاغہ خود بھی دیکھیں, امام خون کے آنسو رو رہے ہیں اندر, امام کی جو کیفیت ہے یعنی کتنا مشکل ہے. یہ ہمارے لیے شاید سوچنا بھی مشکل ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات جیسی شخصیت فرما رہی ہو, کوئی حکم دے رہی ہو اور لوگ اس کو عمل نہ کر رہے ہوں. امام جیسی شخصیت حکم دے رہی ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو, تو کیا کہتے ہیں؟ مولا کبھی سردی ہے کبھی گرمی. امام یہی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے جب میں تمہیں سردیوں میں کہتا ہوں تو تم کہتے ہو گرمیوں میں, مطلب بہانہ تراش رہے ہو امام کا ساتھ دینے کا. کیسے سوچیں آپ لوگوں کو, اور امام جیسی شخصیت کے ساتھ ایسے لوگ کس مشکل, یعنی آپ ہمارے ذہن میں تصور نہیں ہے. ہم نے امام کو ایکچولی جو پیش کیا ہے, ایک تو صرف ایک آدھ حصہ امام کا پیش کیا ہے امام کے بارے میں, اور وہ جو ہم نے پیش کیا ہے وہ باتیں ہیں کہ جو ہم بچپن سے جانتے ہیں, اسی کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. یعنی امام کے فضائل ہیں, اور امام کے فضائل تو بے قرار ہیں, مطلب اتنے امام کے فضائل ہیں کہ خود قرآن جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو بھی کلمۃ اللہ کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے, اور کلمۃ اللہ مولا کائنات ہیں, وہ بھی احادیث و روایات جو ہیں اس کو بیان کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے جو امام کو پیش کیا ہے لوگوں کو, ہمارے نزدیک میں امام, اگر آپ وہ دور تو ہٹا دیں جو علامہ رشید ترابی کا یا علامہ طالب جوہری کا یا اور علماء جو آتے تھے, مولانا قلب صادق یا اور بڑے بڑے جو اس سے پیچھے اور چلے جائیں تو اظہر زیدی اور جو پرانے علماء جو پنجاب اور ادھر تھے, مطلب وہ دور تو یہ تھا کہ آپ کسی بچے سے بھی پوچھتے تھے تو وہ آپ کو بہت باتیں بتاتا تھا. لیکن ابھی جو پیسج آیا ہے اس میں میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ رہا, میں خود بھی اسی دور کا ہوں, ظاہر ہے میری بھی غلطی ہے اس کے اندر. ابھی آپ بچے سے امام کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو کیا بچہ بتائے گا, یعنی ایک کیا پکچر ڈرا کرے گا امام کیا ہے؟ امام مولا کائنات کے بارے میں, باقی امام نہیں, صرف امام بولے گا سب غدیر ہے, اور غدیر کے اندر بھی صرف ایک بات یاد ہے اس کو, من کنتو مولا وحاظ علی مولا. اس کے علاوہ مثلا امام نے خیبر میں دروازہ اکھاڑا تھا, اس کے علاوہ مطلب احد میں امام جو ہے وہ دشمن کو یوں مار دیا, کچھ بدر کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. یہ دو تین جنگیں ہیں, اس کے علاوہ امام کی زندگی, امام کا اٹھنا, امام کا بیٹھنا, امام کی عبادت, امام کا فقراء کے ساتھ, امام کا اصحاب کے ساتھ, امام کا نان مسلمز کے ساتھ, امام کا اپنی زوجہ کے ساتھ, امام کا بچوں کے ساتھ, یہ پورا کردار. امام جو ہے وہ بعثت سے پہلے کیا تھے جب رسول نے اعلان کیا, امام بعثت کے بعد کیسے تھے, امام مدینہ میں کیا تھے, امام مدینہ میں رسول کے جانے کے بعد 25 سال امام نے, پھر امام کی اپنی حکومت. امام کتنا حصہ امام کا, میں آپ خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ کو نہیں پتا, یقیناً آپ مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھنے والے ہیں. امام کی اتنی زیادہ زندگی ہے اور اتنا کچھ امام کا ہے, لیکن ہم میں نے بیان نہیں کیا, میری غلطی ہے, میں نے بیان نہیں کیا تو میں نے امام پیش ہی نہیں کیا, اور جب میں امام کو پیش نہیں کروں گا تو امام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, تو ہم پھر امام کو درک ہی نہیں کر سکتے. اب امام جب کہہ رہے ہیں اصل تم کون ہو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تیار ہو تو تم بہانے کرتے ہو. اب یہ آپ کے ذہن میں تصور آئے گا کہ امام کے سامنے کوئی بہانے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے, نہج و بلاغہ ہے. امام کتنی جگہ یہ اپنے درد دل بیان کر رہے ہیں. کیوں سسٹم دوسری موومنٹ چلی آ رہی ہے جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں ہے. پہلا کام جیسے پیچھے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر نبی کے دور میں وہ موومنٹ چلتی رہی ہے, اس کا اصل کام کیا تھا تاکہ یہ بات آپ کے ذہن سے نہ ہٹے. اصل چیز امت سازی ہے, امت ڈیزائن کرنی ہے. امت ڈیزائن کرنا آسان نہیں ہے. ایسی امت جو روز محشر میں کھڑی ہو اپنے نبی کے آگے, امت چاہیے تھی. اس امت کو جو چلائے گا یا جو لوگ چلائیں گے, جو چیزیں موو کریں گی, ان کو روکو. اس موومنٹ کا کام یہی ہے. وہ جو دوسری موومنٹ ہے, اگر اللہ کے ولی تک تو یہ رسوخ نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار نے کہا کہ تم رسوخ نہیں کر سکتے. شیطان کو واضح کہہ دیا ہے, تو شیطان نے پھر یہی بولا کہ میں ان کو نہیں کر سکتا, میں ان کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کو تو کر سکتا ہوں. تو ہاں, ان کو کر سکتے ہو. تو اب اللہ کے ولی تک تو شیطان نہیں پہنچ سکتا, لیکن اس کو تنہا کر سکتا ہے. اور جو کیا, اللہ کے ولیوں کو تنہا کر دیا. موومنٹ ہے. اب آپ اگر قرآن پڑھیں اور قرآن میں ان طرف متوجہ نہ ہوں, حضرت موسیٰ, جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰ جیسی شخصیت کہ جس کے لیے بنی اسرائیل نے مناجات کی ہیں کہ پروردگار منجی کو بھیج, نجات دینے والے کو بھیج, تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. فرعون کو پتہ چل چکا تھا کہ بھائی ایک شخص بچہ پیدا ہوگا, ایسا ہوگا, تو اس نے ماؤں کے رحموں میں بچوں کو مار دیا. اسے جہاں پتہ چلتا تھا بچہ ہو رہا ہے اسے مار دیا. لیکن اللہ کی پلاننگ دیکھیں آپ, اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پلایا, بڑا کیا. خدا کی اپنی پلاننگ ہے. اب حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے, اور میں نے آپ کو کل خدمت میں بھی عرض کیا کہ وہ جو ہے وہ نکل گئے اور دریا سے راستہ بنایا. اور لیکن وہ قوم بنی اسرائیل, قرآن کے اندر سورہ بھی ہے بنی اسرائیل, وہ قوم ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے. بنی اسرائیل نے بڑا ٹف ٹائم دیا حضرت موسیٰ کو, بہت ٹف, بہت مشکل کام. پہلی چیز جو بنی اسرائیل نے کی, یہ پانی سے نکلتے ہی, پانی سے نکلی, اس طرف گئی, دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی. یعنی معجزے دیکھ کے آ رہی ہے, اللہ کے معجزے عصا سے راستے بن گئے, معجزے دیکھ رہی ہے, پانی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں, پانی سے کراس ہو رہے ہیں, باہر نکلی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابھی ان کے جوتے گیلے تھے, اور یہ کہتے ہیں موسیٰ کو, موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ. قوم کیوں؟ کیونکہ فرعونیت کے نظام میں پل رہی تھی. اثرات تو ہوں گے. عزیزان محترم, امام زمانہ کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے. ہم کس سسٹم میں بڑے ہو رہے ہیں؟ ہمارا سسٹم کیا ہے؟ اگر باہر کا سسٹم الگ ہے تو ہمارے اپنے گھر میں کون سا سسٹم ہے؟ کم از کم اپنے گھر کے اندر تو سسٹم اپنا چلا سکتے ہیں نا. کیا ہمارے گھر میں قرآن کی حاکمیت ہے؟ کیا ہمارے گھر میں قرآن بولا جاتا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں قرآن سنا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی امپورٹنس کتنی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں مر جائے گا کوئی مردہ تو چلو قرآن بخش دیا جائے. عزیزان محترم, قرآن کلام الہی ہے, اور یہی کلام ہے علی مال قرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر آج حضرت علی ہمارے درمیان میں نہیں ہے تو قرآن تو ہے. تو کیا قرآن سے وہ اتنی محبت سے سینے سے لگایا ہوا جتنی محبت سے ہم نعرے مارتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ کا قصور ہی نہیں ہے. آپ کو بتایا ہی نہیں میں نے, تو ہمارا قصور ہے. اس میں 100% ہماری غلطی ہے. ہم نے کمپیریزن ٹھیک نہیں کیے. ہم امام علی کو لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں، امام کا کمپیئر ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ امام کسے کہتے ہیں؟ میں بس تھوڑی سی دیر آپ کو تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ حضرت امام وہ ہے جو آیات اعظم الہی ہے، جو امام تک پہنچ جائے گا وہ عالم کو تسخیر کر لیتا ہے۔ امام جس نے اپنے آپ کو امام تک پہنچا دیا وہ فنا نہیں ہے۔ جو لوگ امام کے ساتھ تھے، آپ مجھے بتائیں، آپ انگلیوں میں آپ کو نام یاد ہے جو امام کے لوگ، باقی لوگ کہاں گئے؟ کون تھے؟ امام کو نہیں جس نے امام تک پہنچا دیا اپنے آپ کو، وہ قیامت تک زندہ ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی زندہ ہے۔ جو اصحاب کربلا میں آئے، اپنے آپ کو وقت کے امام تک پہنچا دیا، زندہ ہے وہ۔ قرآن کہہ رہا ہے تم گمان نہیں کرو کہ مردہ ہیں، بل آیا ان، اور اللہ کے نزدیک رزق بھی پا رہا ہوں۔ کیسا رزق پا رہے ہیں؟ یعنی آپ کی سوچ ہے۔ کل آپ کی خدمت میں نے حضرت حر کے مصائب پڑھے، حضرت حر جیسی شخصیت جو آج تک بہت سارے نظام کو چلا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سے پھر حقیقت دنیا کی نظر آتی ہے۔ امام، امام تک پہنچ گئے۔ آیت اللہ آہری یزدی کے، جنہوں نے حوزہ علمیہ کم کم کا پورا حوزہ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حوزے کے لیے حضرت حر سے توسل کیا تھا۔ آپ سوچیں پھر ابھی حوزہ دنیا میں کیا کر رہا ہے، سوچیں حر کتنے لوگوں کو آزاد کروا رہے ہیں۔ امام، امام تک پہنچاؤ۔ امام ہے کہ جو تسبیح کائنات کو دے رہا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے نا کہ حضرت داؤد نے پہاڑوں کو تسبیح ذکر سکھایا ہے۔ امام جب تسبیح کرتا ہے تو کائنات تسبیح کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جو ہے سب تسبیح کر رہا ہے۔ کون تسبیح دے رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو امام تک، اب ظاہر ہے یہ امام ہے جو امت کو بنائے گا، دنیا میں بھی امت چلے گی، قیامت میں اس سے بڑی زندگی ہے، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ اصل زندگی تو وہاں ہے کہ جہاں ہم نے ساری زندگی رہنا ہے اور پورا سفر آگے کرنا ہے، اور یہ بدن تو یہیں تک ہے، دوسرا بدن اور پھر وہ جو اصل چیز انسان کے اندر ہے وہ وہاں تک جائے گی، اسے امام نے چلانا ہے۔ صرف اس بدن کا مسئلہ نہیں ہے، اصل اس حقیقت کا ہے کہ جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، اسے امام نے لے کے چلنا ہے۔ اب آپ سوچیں اتنا بڑا کام ہو تو شیطان کا چھوڑ دے گا؟ شیطان کرنے دے گا؟ نہیں جائے، اسی موومنٹ ہے پوری، اس نے پوری موومنٹ چلائی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ جب فرعون کے جنگل سے بنی اسرائیل کو نکال کے لے آئے، تو اب فرعون دشمن تھا اس ٹائم تک، اب کیا ہو گیا؟ فرعون شیطان چھوڑ دیتا؟ نہیں، شیطان نے اسٹریٹجی چینج کر دی، شیطان نے امت کے اندر لے آیا، چیزوں کو اندر لے آیا کہ موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکل ٹائم دو۔ کیسے دو؟ موومنٹ چلتی رہی۔ جہاں حضرت موسیٰ تور پہ گئے، پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے، کیا کیا؟ سامری کے ذریعے سے گوشالہ بنا دیا اور کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے، اور قوم پوری گوشالے کی پوجا کر رہی ہے۔ وہ موومنٹ رک نہیں رہی ہے، اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑنا۔ حضرت موسیٰ نیچے آئے، اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کیا کرتا؟ قوم سامری نے کیا ہے۔ اور کہاں کہاں حضرت موسیٰ کو سامری کے ذریعے سے ٹف ٹائم دیا، قارون کے خزانے، قارون یعنی فائنینشل ڈپارٹمنٹ، ورلڈ بینک اگر آپ بولے تو، ٹھیک ہے، وہ ایف ٹی ایف سچویشن جو ہمارے یہاں، ہم لوگ قرضے دے رہے ہیں پیٹرول بھر بھر کے، بجلی کے بل میں سارے ان کو دے رہے ہیں، نہ کھائے ہم نے نہ ہمارے اوپر آئے ہوئے، لیکن قرضے ہم ہی دے رہے ہیں۔ اجانے محترم، خوب قارون پیسہ آج کے دور میں دیکھیں تو بلینئر ٹریلینئر آدمی، جس کے خزانوں کی صرف چابیاں پتہ نہیں کتنے اونٹوں کے اوپر ہوتی تھیں، اور قرآن کے اندر ہے بعض لوگوں نے قارون کے خزانے کو دیکھا اور کہا کاش کاش وہی دنیا، اور پھر بہرحال قارون ڈوب گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا، کیونکہ موسیٰ کے مقابلے میں آئے۔ یار یہ موومنٹ چلتی رہے گی. قارون ہے, اس کے علاوہ اور ہیں, ہر نبی کے سامنے یہ موومنٹ چلتی رہی, یہ رکی نہیں ہے, یہ نہیں رکے گی. اور یہ موومنٹ چلتی 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 جو ہے وہ بہرحال یہاں آج کے اس دور کے اندر پہنچی ہوئی ہے. دنیا میں عزیزان محترم, میں چھوٹا سا طالب علم ہوں جتنا میرا تجربہ ہے, دنیا میں کوئی مکتب نہیں ایسا جو شیطان یا اس موومنٹ کی گفتگو کرے. کوئی مکتب نہیں ہے سوائے مکتب حسینی کے. کوئی مکتب نہیں, کوئی کسی کے ذہن کو یہ ٹچ ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ کسی کو صحیح طرح حق ہی نہیں پتا. جب حق ہو جائے تو باطل مکس ہو جاتا ہے, وہ نہیں پتا. لوگ بات کرتے ہیں ویسے, فلانی بات کریں گے, تھوڑی بہت بات کریں گے. اصل جب تک حسین کی بارگاہ میں کوئی نہ آئے اسے حق سمجھ میں نہیں آتا. آدمی جتنا بڑا بن جائے لیکن امام حسین کے پاس نہیں آیا, کچھ نہیں ہے. واسع رحمت امام حسین ہے, رحمت موصولہ امام حسین کی ذات ہے. تو یہ موومنٹ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم اس میں عزیزان محترم ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہم مجلس سے جائیں, جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا. مجھے نہیں پتا مجلس سننے کے بعد کتنے لوگوں نے کل سوچا ہوگا کہ ہم درخت کیسے لگائیں, مجھے نہیں پتا. سوچا بھی کہ نہیں سوچا. ابھی تو خیر بہرحال محرم چل رہے ہیں, 10 دن ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو کام کرنا, لیکن آپ پلاننگ کریں اہل محلہ کہ کم از کم 10 محرم کے بعد ہم اس روڈ پر کس طرح, ظاہر ہے کسی کا گھر بھی ڈسٹرب نہ ہو, کسی کی دکان بھی ڈسٹرب نہ ہو, لیکن کچھ فاصلے سے ہم اس پوری اسٹریٹ پہ درخت پلانٹ کریں. اور جس کی سامنے دکان ہے اس کو بول دیں بھائی یہ تمہارا درخت ہے, بھائی پھل آئے گا تو بھی کھا لینا, سایہ آئے گا تو بھی رکھ لینا. لیکن ایسا بھی درخت نہ لگائیں, بہر اس کو سرچ کریں, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, آپ کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے انوائرمنٹل اسٹڈیز بھی پڑھی ہوئی ہوں گی, پڑھیں ضرور. ایسے بھی درخت نہ لگائیں جو یہاں کا پانی پورا لے جائیں, کیونکہ ایسے بھی درخت ہیں جو پورے شہر کا پانی بھی کھینچ لیتے ہیں نا, اسٹڈی کر. لیکن کم از کم سوچیں. یا جیسے میں نے کل عرض کیا کہ کتابوں کی جو سبیل ہے, اگر خرید نہیں سکتے تو سبیل سے استفادہ کیا جائے. تو کتنوں نے کتابیں اٹھائی مجھے نہیں پتا, جا کے نہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ بولیں کہ بھائی ہاتھ کھڑا کرو مولانا صاحب ٹینشن میں آ گئے, نہیں. مطلب یہ آگے بڑھنا ہے, اور یہی آگے بڑھنا آپ کو آپ کے وقت کے امام کے پاس لے کے جائے گا. امام کے پاس جب آپ جائیں گے تو کوئی چیز تو ہو جو آپ امام کو پیش کریں کہ ہاں مولا میں نے مطلب کم از کم اپنے آپ کو ایسا کیا, اپنے گھر کو ایسا کیا, اپنے محلے کو ایسا کیا. امام کو آپ دعوت دینا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ دعوت دینا چاہیں گے. امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ کوئی تو تیاری چاہیے نا. وقت کا امام ہے, زمانے کا امام. اور زمانہ کون سا ہے؟ AI کا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. اس AI کے دور میں ہم اپنے امام کے لیے کیا چیز پریزنٹ کر رہے ہیں, کیسا پریزنٹ کر رہے ہیں, یہ سوچنا آپ کا کام ہے. یہ تیاری آپ کی ذمہ داری ہے. کیا ہم نے اپنے اہل محلہ کے لیے AI کی چلو اگزامپل کیا مجھے شاید بنائی ہو, مجھے علم نہ ہو, میرے علم میں اضافہ کر دیجیے گا اگر بنائی ہے. بس اب جعفر تیار کی اپلیکیشن ہے کوئی جس میں جعفر تیار کے پروگرام آتے ہوں, مسائل آتے ہوں, اپرچونیٹیز ہوں, روز لوگوں کو ایک حدیث جاتی ہو, لوگوں کو اچھے لیکچرز کے لنک جاتے ہوں, یا کوئی ایجوکیشن کی چیز جاتی ہو. ایک اپلیکیشن کتنے کی بنتی ہے؟ $2,000-3,000. مطلب ہم تو ڈالر میں ہی بتائیں گے جو باہر بنواتے ہیں. کتنے آپ میں لڑکے ہوں گے جو کہ ایکسپرٹ ہوں گے اپلیکیشن بنانے والے, سورس کوڈنگ والے, پائتھن اور جتنی لینگویج پہ سارا کام ہوتا ہے, یقیناً آپ کے درمیان میں ہوں گے. یہاں نہیں ہوں گے تو آپ کے محلے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک اپلیکیشن نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں, کیوں نہیں بنا سکتے؟ سوچ نہیں ہے, نہیں ہے سوچ, استعمال ہونا ہے. صرف کنزیومر پروڈکٹ ہوتی ہے نا, ہم وہ ہیں, وہ بناتا ہے, ہم کنزیوم ہو رہے ہیں بس. ہمیں تو وہ اسنیپ چیٹ ٹک ٹاک پہ لگایا ہوا ہے, وہ ایک بچہ روز ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اچھی چیز بنائیں, بری بات نہیں, آپ بنائیں. لیکن عزیزان محترم جو برین ہوتے ہیں نا وہ معاشرہ سازی پہ کام کرتے ہیں, پیسے بھی اسی سے کماتے ہیں. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے, پیسہ بھی کم ہے, پیسہ اسی سے کماتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی مطلب ظافر تیار میں ویسٹیج باہر آتا ہوگا, ویسٹیج آج دنیا کے اندر ویسٹیج کو ڈیمولش کرنا, اس سے چیزیں بنانا, آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پیسے کما رہے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی بولے مولانا صاحب کچرا اٹھائیں گے کیا ہم لوگ؟ نہیں, آپ کچرا نہیں اٹھا, آپ اپنے محلے میں پلاسٹک کی, شیشے کے, پیپر کے الگ الگ ڈسٹ بن بنائے. ہر چیز الگ جو ہے وہ ریسائکل ہوتی ہے, دنیا اسی پہ چل رہی ہے. خوب یہ برین کون دے گا آپ کو؟ اگر آپ وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تبھی. دیکھیں ہر دور کے امام کی ریکوائرمنٹ الگ ہے, ہر دور کی, ہر زمانے میں امام نے دیا بھی الگ الگ ہے. جس دور میں علم کی ضرورت تھی وہاں کالا امام باقر اور کالا امام صادق ہے. جہاں پر جو درود بھیجتے محمد والے ہوں, اللہم صلی علی محمد. ہر دور میں جو امام آیا اس زمانے کے حساب سے چیزیں, آپ اور ہم جس دور میں ہیں ظاہر ہے ہمیں اسی حساب سے اپنے امام کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے اگر ہمارا نفس گرفتار ہے. اگر ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم نہیں بڑھ سکتے آگے. اپنے وجود سے اپنی خواہشات کو آزاد کرنا پڑے گا. بچے ماشاءاللہ جوان یہاں بیٹھے ہیں, معصوم ہیں, اللہ نے ان کو یہ خصوصیات دی ہیں, یہ چیزیں سیکھتے جلدی ہیں, اثر بھی جلدی لیتے ہیں. اگر ہم بڑے گھر کے اندر غلط کام کریں گے تو یہ بچے خود بخود غلط کریں گے. اگر ہم اچھا کریں گے تو یہ خود بخود اچھا. آپ بچوں کو کہیں مت کہ نماز پڑھو, آپ خود نماز پڑھیں. آپ بچوں کو یہ مت کہو کہ بیٹا قرآن پڑھو, آپ خود قرآن پڑھیں. ماں بیٹی کو یہ نہ کہے کہ بیٹی حجاب کرو, آپ خود حجاب کریں. یہ خود بخود کریں گے, بہت ضروری ہے. اور کون سی چیز ہے جو ان بچوں کو, یعنی وہ جو موومنٹ ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو بیان کریں. عزیزان محترم, سید الشہداء کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے, اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا, خدا کے لیے پہنچا. آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے امام حسین کے ذکر کو زندہ رکھا, عزاداری کو, کیونکہ یہ ذکر رہے گا تو لا الہ الا اللہ رہے گا. اور دشمن پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ ذکر یا ڈسٹرب ہو جائے یا بند ہو جائے. اسی لیے دیکھیں نا, جب پہلی محرم سٹارٹ ہوتی ہے, فرش عزا تیار ہو جاتی ہے, آپ کے گھروں کے اندر کالے کپڑے, کالی چادریں, عزا خانے, یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تیاری ہے اور ضروری بھی ہے. دوسری طرف دشمن بھی پورا پروپوگنڈا لے کے آتا ہے کس طرح قوم کو ڈیوائڈ کیا جائے, قوم کو انگیج کیا جائے. اگنور کریں, اگنور کریں. سوشل میڈیا گیم پلے کرتا ہے, فلانے مولانا نے یہ پڑھ دیا, فلانے نوا خان نے یہ نوا دے دیا. میرا آپ کا کام فوکس کرنا ہے. جو برائی ہے معاشرے میں وہ آپ کے لیڈر, رہبر, علماء, مجتہدین, معاشرے کے لوگ, سوسائٹی کے بڑے, کچھ کام ان کو کرنے دیں, آپ فوکس رہیں. اگر ہر کوئی ہر چیز میں انگیج ہو جائے گا تو ہم اصل ہدف سے ہٹ جائیں گے. اور دشمن چاہتا ہی یہی ہے. دشمن ایک شوشہ چھوڑتا ہے, قوم فارورڈ کر رہی ہے, دبا کے فارورڈ کی جا رہی ہے. اور دس دن گزر گئے اور امام حسین کے جوان بیٹے کا لاشا کربلا میں رہ گیا. ہم اسی میں سوچتے ہیں فلانے نے یہ ہو گیا, فلانی جگہ یہ ہو گیا, فلانی جگہ. امام حسین کے دن ہے یہ, میرے آپ کے دن نہیں ہے. یہاں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ جب تمہارا اپنا بھی مر جائے تو اس کے لاشے کو چھوڑ دو, امام کو یاد کرو. تو ہم باقی چیزوں میں اپنے آپ کو, تو یہ موومنٹ کو بس میں چند دنوں میں کوشش یہی ہے کہ آپ اس موومنٹ کو سمجھیں کہ جو حضرت آدم کے ساتھ موو کر رہی ہے, آبیل قابیل, حضرت نوح ان کی اولاد, حضرت یوسف ان کے بھائی, حضرت موسیٰ فرعون, حضرت موسیٰ سامری، حضرت موسیٰ قارون، حضرت موسیٰ حامان، اور یہ مومنٹ اور آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک آ گئی ہے نیکسٹ لیول. آئی ٹی سیکیورٹی کا لیول ہے پورے طاقت اور برین کے ساتھ یہ. اب آپ بولیں مولانا صاحب ہم سے کسی کو کیا مسئلہ ہوگا، ہماری مجلس سے کسی کو کیا پرابلم ہے؟ وہی پرابلم ہے یزید کو جسے امام حسین سے تھی، وہی مسئلہ ہے. وہ نہیں چاہتے آپ کی مجلس بیداری پیدا کرے، وہ چاہیں آپ کی مجلسیں سلانے والی ہوں، سوتے رہیں آپ. آپ کو کیا کہ دنیا کی چھوٹی سی پٹی غزہ پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس سے کیا فرق؟ آپ کا کام نہیں ہے یہ. اذان محترم، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا. اگر اس 10 دنوں میں آپ کی نماز اچھی نہیں تو آپ اور میں امام حسین تک نہیں پہنچ سکتے. کس طریقے سے امام نے اپنی نمازوں کو ادا کیا، خود اثر عاشور امام سجدے میں ہے، کیا میں اپنا سر سجدے میں تھوڑی دیر رکھتا ہوں؟ کیا میرا سجدہ تھوڑا سا طولانی ہے یا نہیں ہے؟ میری عبادت کیسی ہے؟ آیت اللہ نخوتگی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے حرم میں دفن ہے اور امام کے حرم اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، تو خادم کو کہا کہ میں چھت پر عبادت کر رہا ہوں، فجر کے وقت چھت کا گیٹ کھول دیجیے گا، میں سیڑھیوں سے نیچے آ جاؤں گا. اس نے دروازہ بند کر دیا، سو گیا. صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ برف باری ہو رہی ہے، تو کہا میں نے تو دروازہ بند کیا ہوتا چھت پہ، تو وہ تو چھت پہ ہوں گے. وہ جلدی سے دوڑتا ہوا گیا تو اس چھت پہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے اور ان کی پیٹ پہ اتنی ایک ایک فٹ برف جمی ہوئی ہے، اور وہ رکوع کی حالت میں، اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ذکر کی گرمی نے بہار کی سردی کو محسوس ہونے نہیں دیا. کیا ہمارا سجدہ ایسا ہے؟ کیا ہم 1 سے 2 منٹ سجدے میں سر رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ نماز ساری پڑھتے ہیں. کیا شکر کا سجدہ ہے یا صرف اتنی دیر کہ پروردگار تیرا شکر، تو نے پورا دن دیا، نعمتیں دی، کھانا پینا دیا، سانس دیا، شکر. یا پروردگار تیرا شکر، تو نے آج مجھے گناہوں سے بچا لیا. تو شکر کرنے کی بات ہے نا، یہ تو خدا ہی بچاتا ہے، انسان تو نہیں بچ سکتا. کوئی اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ میں گناہوں سے، کوئی نہیں بچ سکتا جب تک خدا نہ چاہے. پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے آج عزاداری کی نعمت دی. پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے آج امام حسین پر گریا کرنے کی توفیق دی. کتنی بڑی بات ہے یہ. کیا میرے پاس ٹائم ہے اتنا زندگی میں؟ اذانے جوان ہیں آپ ماشاءاللہ، 70% جتنی میری نظر دوڑ رہی ہے، 70 سے 80% جوان بیٹھے ہوئے ہیں آپ. یہ نعمت ہے پروردگار کی. جو شباب کی کیفیت میں نماز پڑھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، وہ بڑھاپے میں تہجد کا مزہ نہیں ہے. یعنی کہ بزرگوں سے، خدا نہ خواستہ بزرگ ماشاءاللہ، انہی کی وجہ سے آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان بزرگوں نے محنت نہیں کی ہوتی، آپ نہیں بیٹھے ہوتے. اللہم صلی محمد. لیکن جوانی جو ہے وہ بہت بڑے عالم یا ان کے والد صاحب جوان، دیکھیں آپ کیسا جوان طالب علم ہے اور بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. پانی بہ رہا ہے، ایک نہر سی، سیب آیا، اٹھایا، کھا لیا. پھر بعد میں احساس ہوا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس کا تھا، میرا مال تو تھا نہیں، میں نے کھا لیا. اب کیا کریں، ڈھونڈے جا کے کہ یہ سیب آیا کہاں سے. تو جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں جانا شروع کر دیا. ہم تو یہیں چلتے چلتے ٹھیلے سے پتہ نہیں کتنے سیب ویسے ہی کھا جائیں گے. بولیں گے نہیں نہیں بہت مہنگا دے رہے ہو بھائی، چھوڑو رہنے دو، کھا لیا، ابھی کیا حساب کرنا ہے اس کا. وہ ایک سیب کے لیے گئے کہ یہ کس کا سیب، دیکھا تو ایک باغ سے پانی آ رہا ہے. پوچھا کہا یہ آپ کا باغ کہاں؟ کہا یہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے, مجھے حلال کر دیں. کہا میں حلال نہیں کروں گا. آگے والے نے کہا, کہا پھر؟ کہا اس کی قیمت دینی پڑے گی. کہا قیمت کیا ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرو. کہا بیٹی سے شادی؟ کہتا ہاں, وہ نابینا ہے, وہ گنگی ہے, وہ بہری ہے, شادی کرو, یہی قیمت ہے سیب کی, ورنہ میں حلال نہیں کر رہا. آپ اس جوان کو دیکھیں, اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. جب شادی ہوئی, نکاح ہو گیا, جب وہ گئے حجرے میں تو خاتون نے سلام کیا تو یہ تعجب میں ہے. کہا آپ کے تو والد نے کہا ہے کہ آپ تو بول نہیں سکتی, آپ سن نہیں سکتی, آپ دیکھ نہیں سکتی. تو والد بھی کمرے میں داخل ہو گئے. کہا ہاں میں نے صحیح کہا تھا, اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی, اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے, اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی. اور جب تم یہ کہہ کر آئے کہ تمہیں ایک سیب کی حلالت یعنی حلال کر دیں, تو میں سمجھ گیا کہ تم سے بہتر پاک جوان کوئی نہیں ہو سکتا. اللہم صلی محمد و آل. اللہم صلی علی محمد. وہ آپ سوچیں نا کہ مطلب یہ جوان چاہیے نا امام زمانہ کو, یہی جوان چاہیے. اس سے بہتر اور کیا جوان ہوگا جو حلال حرام کا خیال رکھے, کسی کا حق اگر کچھ ہو جائے, بائک چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, گلی میں مڑ دی, کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی, اسکریچ لگ گیا, فوراً اور ریس تیز کر دی, کوئی دیکھ نہ لے, اسکریچ تو لگ گیا, اب کیا کریں؟ نہیں کسی کو پتا تو نہیں چلا, نہیں چلا, قیامت میں یہ اسکریچ کھڑا کر دے گا آپ کو. یہاں جو بھاگ گئے وہاں نہیں بھاگ سکتے. وہ جس کا اسکریچ مارا ہے نا وہ آ جائے گا قیامت میں. ادھر تو سب کچھ کھولے گا, آپ قرآن میں پڑھتے ہیں مسکال کے برابر خیر ہوا خدا دکھائے گا, مسکال کے ذرے کے برابر شر ہوا تو بھی خدا دکھائے گا, وہ دکھائے گا خدا. اور جس کا حق ہوگا بولے گا میرا تو حق کھا گیا یہ. اب آپ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں کوئی ڈینٹر وینٹر بھی نہیں ملے گا, بولا یار جاننے والے ہیں گاڑی صحیح کر دو, پھنس جائیں گے. بہت احتیاط کرے زندگی کے اندر, جانے محترم, یعنی کسی کا ذرا سا حق کھایا جواب دینا ہے, یا تو اس سے بول دیں گے معاف کر دے, معاف کر دے. بہن بھائی آپس میں, رشتے دار, دوست احباب, میاں بیوی, وہاں مالک کوئی اور ہے, وہاں ہم کوئی مالک نہیں ہے, وہ مالک یوم دین ہے وہاں پہ. جانے محترم, خوب یہ جوان چاہیے, جوان امام کو, اسی جوان کے لیے امام منتظر ہے کہ یہ کب جوان تیار ہوگا, میں آؤں گا. یہی وجہ تھی کہ یہ جو شہید ہوئے لوگ, انہوں نے اپنے قمیضوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا یا شہادت یا زیارت, دو ہی چیزیں, یا مولا زیارت کروا دیں یا پھر شہادت, تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. اللہم ارزقنا شہادا, جسے پتہ چل جائے کہ شہید کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سادہ موت مرنے کی تمنا ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں شہادت ہوتے ہی میں نے سید الشہداء کے پاس جانا ہے. جانو, جیسے امام کا کارواں چل رہا ہے, رستے میں رکتا ہوا آیا, 24 دن لگے مکہ سے, تو زہیر ابن کین کا بھی کارواں ساتھ ساتھ تھا. زہیر ابن کین تاجر ہے, بزنس مین ہے, اور دوسرے مسلک کا ہے, دوسری آئیڈیالوجی کا ہے, لیکن اس کا کارواں جہاں وہ خیمے لگاتا تھا, کچھ جگہوں پہ امام کے آس پاس اس کے خیمے لگے. ایک جگہ جب اس کا خیمہ لگا تو وہ نوالا یعنی کچھ کھانا کھا رہا تھا, تو پیغام آیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے، یعنی امام نے اپنے نمائندے کو، میسنجر کو بھیجا ہے. وہیں رک گیا اور اپنی زوجہ سے کہا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا. تو زوجہ نے بولا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام تمہیں بلا لے. اذان محترم، بس ریشان حیدر جوادی اللہ اللہ مقاموں بڑا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم قاصد امام کے قدموں پر پڑے اور زہیر کی قسمت بدل گئی. واپس آیا، اپنی زوجہ کو کہا کہ تم لوگ جاؤ، غلاموں کو کہا تم لوگ آزاد ہو، ساری چیزوں کو بانٹ بانٹ دیا. تھا کہا میں امام کے پاس جا رہا ہوں. جو امام کو سمجھ گیا وہ پھر سب چھوڑ دیتا ہے. کیا میں تیار ہوں اگر میرے پاس امام کا پیغام آئے؟ کیا میں نے اپنی زندگی میں اٹیچمنٹ رشتوں چیزوں سے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ مجھے اگر امام بلا لیں تو میں چھوڑ دوں گا؟ میری پوسٹ، میری ڈیزگنیشن، میری جاب، میرا کام. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے کام چھوڑ کے یوں بڑھ کے بیٹھے ہوئے کہ مولا کب بلائیں گے، ایسا نہیں ہے. ایسے امام بلائیں گے بھی نہیں، کچھ کریں گے تو امام بلائیں گے، کسی قابل بنیں گے تو امام بلائیں گے. تیار ہونا، اور جتنا اوپر پہنچ کے چھوڑیں گے اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے نا. امام کی خاطر چھوڑا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے. جو چیز مل رہی ہے اس کا مقابلہ دنیا سے ہے ہی نہیں، حتیٰ جو مل رہا تھا اس کا مقابلہ جنت سے بھی نہیں تھا. کہ جب امام نے کہا نا جنت بھی دے دی تمہیں، جنت بھی دے دی، شب عاشورہ، شمع گل کی جنت بھی دے دی، بہت بھی کوئی مشکل نہیں ہے، میں راضی بھی ہوں. امام کے بغیر جنت بھی نہیں چاہیے، اسے کون سمجھے گا؟ اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا. یعنی جنت بھی نہیں چاہیے مولا اگر آپ نہیں ہیں تو کیا کروں گا میں ایسی زندگی کا جس میں آپ نہ ہوں. زہیر سمجھ گیا، زہیر نے سب چھوڑ دیا، میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں، اور چلا گیا امام کے ساتھ. اذان محترم، اور زہیر نے بہرحال اور باقی اصحاب نے امام کا ساتھ دیا. روزے عاشورہ، اصحاب یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی رسول کی اولاد میں سے پہلے نہ جائے، پہلے ہم جائیں. اور بنی ہاشم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ پہلے نہ جائیں، ہم پہلے چلے جائیں. جب امام نے نماز پڑھی، عصر عاشور، روز عاشور، ظہر عاشورہ، تو کچھ اصحاب امام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیروں کو اپنے سینوں پہ لیا. امام، ہمارے لیے لگتا ہے کہ اس میں تیر لگ گئے، لیکن انہیں تو خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے وقت کے امام کو بچا رہے تھے. سعید کے بدن پہ کہتے ہیں 13 تیر لگے، سعید گر گئے، امام کی نماز نہیں ختم، امام کی نماز پوری ہوئی، ختم ہوئی. امام پہنچے سعید کے پاس اور سعید سے کہا، سعید، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا بڑا کام کیا. سب تیر کھا کے بھی سعید کہہ رہے ہیں، مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ راضی ہیں. کاش ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی تیر کچھ کھائیں، ہمیں احساس نہیں ہے، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. شاید ہمیں لگے گا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے. جانے مت، تیر کھائے، گر گئے، وقت گزر گیا، روزے عاشورہ ختم ہو گئی. بس ایک دو مرائل اور آپ سے التما سے دعا. زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو ایک کفن دیا. بس پہنچ گئے آپ, خدا آپ کو اجر دے اس کا. ایک آقا تھا نا, ایک کفن دیا. کہا کہ یہ ایسا ہوگا, جاؤ کربلا میں, تمہارا آقا بغیر کفن کے ہوگا, جاؤ لے کر آؤ. اور اب یہ انتظار کر رہی ہے کہ غلام آئے گا بتائے گا. نے دیکھا کہ غلام آ رہا ہے, دور سے انتظار کر رہی ہے, دھواں اٹھتا ہوا آیا, غلام آیا, دیکھا کفن اس کے پاس ہے. کہا تم نے اپنے آقا کو کفن نہیں دیا؟ تو وہ کہتا ہے کفن ایک تھا اور بے گور و کفن لاشے بہت سارے تھے. ہاں زادارہ نے بہت رہا ہوں, بکھرے ہوئے تھے, کس کس کو کفن دیتا ہو. تین دن کی دھوپ میں بدن پڑے رہے, سر بھی موجود نہیں تھے. کیا شدت ہوگی. یہ تو اہل بیت تھے کہ جنہوں نے اس سانے کو برداشت کر لیا. ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے, ہم سے تو پڑا نہیں جاتا یہ مصیبت اور غم, کہ جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہو اور کتنے نازوں سے امام حسین کو بڑا کیا ہو. رسول خدا جمعے کا خطبہ دے رہے, امام حسین چلتے ہوئے آئے, کسی جگہ پر پاؤں کہیں پھنسا, کچھ ہوا, ایسا لگا کہ کہیں گرنے والے ہوں گے. رسول خدا نے خطبہ چھوڑ دیا کہ امام حسین گرے نہیں. مگر کیسے رسول خدا نے برداشت کیا ہوگا کہ تین دن ان کے نواسے کا بدن دشتے کربلا میں پڑا رہا. تین دن. ہاں عزاداران محترم, کوئی بنی اسد کے ساتھ, آپ جانتے ہیں مصائب بہرحال 11-12 محرم کے ہیں, لیکن بنی اسد کے ساتھ یہی تو وجہ تھی جو امام نے کہا تھا. بنی اسد کے قبیلوں کو بلا کر مردوں کو الگ بلایا تھا, عورتوں کو الگ بلایا تھا کہ اگر تمہارے مرد ڈریں تو تم آ جانا, ہمارے بدنوں پہ مٹی ڈال دینا. پھر آخر میں امام نے بس ایک جملہ آپ سے التماس دعا, آخر میں امام نے بنی اسد قبیلے کے بچوں کو بلایا, دیکھو اگر تمہارے باپ ڈر جائیں, تمہاری مائیں ڈر جائیں, تو تم مٹی ہاتھ میں لینا, کھیلنے آنا اور ہمارے بدنوں پر ڈالتے جانا. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسا يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.